بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل لولیك الفرج. ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. پروگرام مشعل راہ میں آپ سب کا استقبال ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب ہیں انسان، نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے اللہ سے اور نہ ہی اس سے فریاد کرنے کا طریقہ. لہٰذا جو گفتگو آپ کے سامنے آج پھر چلے گی انشاءاللہ، اس میں پھر مولانا علی عباس خان صاحب تشریف فرما ہیں، جو اسی حوالے سے کہ ظلم سے کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرنا ہے، اسی حوالے سے وہ دعا نمبر 14 صحیفہ کاملہ کی، اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. لہذا بغیر کسی تعطل کے میں چلتا ہوں مولانا کی خدمت میں اور ان سے اس بارے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا ہم سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت استقبال، اور واقعی ہم تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہم لوگ کے ناظرین اور ہماری خدمت میں پیش کر رہے ہیں.
شکریہ آپ کا بھی.
جی، جیسا کہ یہ گفتگو جو آپ نے پیش کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ ظلم سے شکایت پروردگار کی بارگاہ میں، جو کچھ اعتبار سے آپ نے اس پہ بحث کی تھی، ایک میں جس جگہ پر ہماری جا کر گفتگو رک گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس دعا کا جو معصوم نے یہ دعا کا طریقہ استعمال کیا، اس کا خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کیا تعلق تھا، اور واقعہ اگر دیکھا جائے تو کس زمانے میں اجیرے تھے جیسی دعاؤں کا انہوں نے استعمال پروردگار کی بارگاہ میں کیا.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہمارے لیے یادگار کے طور کے اوپر چھوڑا ہے، اس میں بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس زمانے کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں.
جی،
اور یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ہماری زندگی میں. دیکھیں، ہمارا زمانہ ایک خاص زمانہ ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں رہتے تھے وہ ایک خاص زمانہ تھا.
جی،
سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ سمجھیں کہ آج کے اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی آئیڈیل ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی نمونے عمل ہے؟
جی،
کوئی کردار ہے ہمارے سامنے کہ ہم جس کو کاپی کریں اور آگے اسی کردار کے اوپر عمل کریں؟ تو اگر اس دعا کو دیکھا جائے تو اس دعا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کی ایک خاص مشکل کی طرف اشارہ کیا ہے.
جی،
مشکل یہ ہے، ایک سوچ پھیلائی جا رہی تھی معاشرے میں کہ دیکھو، اگر کوئی انسان آ کے تخت پر بیٹھ گیا تو تمہیں حق نہیں ہے تم اس کے اوپر اعتراض کرو.
جی، جیسے آ گیا اس کو قبول کر لو.
ہاں، تمہیں اس کی بیعت کے اوپر باقی رہنا ہے، اور تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اختلاف ہو.
جی،
یہاں پر جب لوگ آ کے دیکھتے تھے کہ ظالم حکومت کی طرف سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے،
جی،
تو اب یہاں پر کیونکہ لوگ اس قانون کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کربلا کے واقعے کی ایک تحلیل کریں اور اس زمانے کا ایک جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ بہت سے لوگوں نے اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا.
جی،
کیونکہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ وقت کی بیعت میں سمجھتے تھے.
جی،
تب جب وقت کے خلیفے کی بیعت ہم نے کر لی ہے تو اب کوئی بھی اس بیعت کو ہم سے توڑوانا چاہے ہم اس کی مخالفت نہیں کریں.
یعنی اگر وقت کا کوئی بھی خلیفہ، اگر وہ جو چیز کہہ دے اس کے ہم کو پابند رہنا ہے.
جی،
اور اس کے خلاف ہم کو کھڑے نہیں ہونا.
کھڑا نہیں ہونا.
لہٰذا مولانا، چونکہ بریک کا وقت بہت جلدی آ گیا، اس لیے ملتے ہیں آپ کے بعد. مولانا سے گفتگو ہماری آپ کے سامنے جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے. مطلب آپ کا استقبال ہے اور آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے ظلم سے شکایت کے حوالے سے، جس پر مولانا روشنی ڈال رہے ہیں. مولانا آپ کا بھی ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے. جی، اور جو آپ کی گفتگو چل رہی تھی، امام سجاد علیہ السلام نے کس لیے اس دعا کا انتخاب کیا،
جی،
اسی کو آپ ادامہ دیجیے.
جی، تو عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ یہ اس زمانے کا ماحول تھا.
جی،
اس ماحول کو توڑنا امام کی ذمہ داری تھی،
جی
لہٰذا امام نے آ کے یہ طریقہ استعمال کیا کہ دیکھو جب تم دھیرے دھیرے یہ دیکھو گے کہ ظالم کی شکایت تم خدا کے سامنے پیش کر رہے ہو، تو اب تمہارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہاں ظالم انسان کی مخالفت کی جا سکتی ہے ولو وہ وقت کا خلیفہ ہی
کیوں نہ
ہو.
ہو. جی
تو اس لیے امام نے آ کے اس دعا کو چنا اور اس بات کو آ کے بیان کیا. لہٰذا آپ دیکھیے گا کہ جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے، یعنی ایک سیاست ہے دنیا والوں کی، اور آج کے زمانے میں یہ سیاست بہت ہی عروج کے اوپر ہے. سیاست یہ ہے کہ ہمیں آ کے سکھایا جاتا ہے جناب آپ سے کیا مطلب، اگر فلاں شہر میں کوئی واقعہ ہوا، کوئی کسی کا نقصان ہوا، اب کوئی آ کے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تو اب آ کے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ سے کیا مطلب،
آپ کے ساتھ تو ہوا نہیں ہے،
آپ کے ساتھ تو ہوا نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے، اگر انسان اس کو پڑھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتا ہے ظالم سے، اس کے اندر یہ جذبہ دھیرے دھیرے بیدار ہوتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے اس کو یہ طریقہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال نے اس کو صرف اپنے بارے میں سوچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ جس طرح وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے ہم نوع دوسرے انسان ہیں ان کے بارے میں بھی وہ سوچے. لہٰذا تربیتی حوالے سے انسان کو کمال تک لے جانے کے لیے یہ دعائیں بہت ضروری ہیں. اور اگر واقعی اس کے اوپر غور نہیں کیا ہم نے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک اصل ہے، پچھلے پروگرام بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم آج ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم بھی ہلاک ہوں گے اور آنے والی نسلیں بھی
ہلاک ہوں گے.
ہلاک
اور ظاہر سی بات، اگر پڑوس میں لگی ہوئی آگ کو نہ بجھایا جائے تو وہ آگ ہمارے گھر تک پہنچی جائے.
جی جی بالکل، ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے.
جی تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہرحال ایک ظالم ہو گیا، اس کے ظلم ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا اس لیے انتخاب کیا تاکہ اس فکر کو انسان کی مارا جا سکے جہاں پر وہ فکر بن چکی تھی کہ حاکم وقت کے خلاف قیام نہیں کرنا نہ
جی.
کسی بھی اعتبار سے
جی.
تو جب ایسا ماحول انسان کا پیدا ہو، ایک تو یہ کہ انسان وہاں پر بیان کر دے اپنی بات کو
جی.
ایک یہ کہ نہیں خاموشی سے وہ جی رہا ہے، تو کیا ایسے ماحول میں انسان ظالم کی کسی بھی اعتبار سے مدد کر سکتا ہے کہ نہیں؟
جی یہ ایک اہم سوال ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ظالم کی مدد کریں
جی،
لیکن اگر روایات کو دیکھیں اور آیات الہیہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ظالم کی ذرہ برابر مدد کرنا بھی اس کے ظلم میں شریک ہونا ہے
جی.
البتہ یہاں پہ کوئی آ کے ایک اعتراض کر سکتا ہے، وہ اعتراض یوں ہے کہ دیکھیے ظالم دو طرح کے کام کرتا ہے. دیکھیے ظالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر کام ظلم ہے
جی،
شاید ہی زندگی میں دنیا میں کوئی ایسا آپ کو انسان ملے شیطان کو چھوڑ کے کہ جس کا ہر کام ظلم ہو. نہیں، ظالم ہے یعنی وہ ظلم کرتا ہے. این ممکن ہے کہ یہ جو انسان ظلم کر رہا ہے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرے کہ جو ظلم
نہ ہو،
نہ ہو. اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ، یہ کوئی ظلم نہیں ہے. لیکن اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ، اس میں وہ ظلم کر رہا ہے
جی.
یا کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے، ہم گھر والوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ظالم کا ہر فعل کیا ہو،
ظلم
ہو. سوال یوں آ کے اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے قبلہ، ہم ظالم کے اس کام میں جس میں وہ ظلم کر رہا ہے مدد نہیں کر رہے ہیں، صحیح، لیکن اس کا وہ کام کہ جس میں وہ ظلم
نہیں
کر رہا ہے ہم اس میں مدد کر رہے ہیں، تو یہ ظلم کی مدد کہاں ہوئی
جی؟
تو کیا یہ دیکھیں، تو یہ بات تو طے ہے کہ ظالم کا وہ کام کہ جس میں وہ ظلم کر رہا ہے، مثال کے طور کے اوپر ظالم کی مدد کرنا کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے، ظالم کی مدد کرنا کہ وہ کسی کو ظلم کا حکم دے
جی،
ظالم کی مدد کرنا کہ وہ اپنے ظلم کے اندر اور زیادہ جری ہو جائے، جس طریقے سے بھی آپ ظالم کے آ کے اس حوالے سے مدد کریں کہ اس کے ظلم میں ترقی ہو، یہ حرام ہے. اور اس کے لیے کوئی نہ عقلی دلیل کی ضرورت ہے نہ کوئی نقلی دلیل کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ظلم کر رہا ہے اور آپ اسی ظلم میں اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے کام میں
شریک
ہیں. وہ کسی کا کوئی مال جو ہے مثال کے طور کے اوپر غیر قانونی طریقے سے غیر شرعی طریقے سے ہڑپنا چاہ رہا ہے، آپ سے کہتا ہے جناب کوئی راستہ بتائیے کہ میں اس زمین کو، اس مکان کو، اس کھیت کو فلاں آدمی سے
چھین لوں
اور لوگوں کو سمجھ میں بھی نہ آئے، آپ اس کو قانونی راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی کہنا چاہیے کہ قانونی جھول اس کو دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے آپ جا سکتے ہیں، نہ آپ کے اوپر کوئی حرف آئے گا، کام بھی ہو جائے گا آپ کا۔ تو یہاں تو روشن ہے 100% کہ یہاں پر ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں، اور جو ظالم کا حکم ہے، جو اس کا عقاب ہے، جو اس کی سزا ہے، اس میں ہم بھی کیا رہیں گے؟ شریک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ظالم کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو کیا اس کام میں ہم ظالم کی مدد کر سکتے ہیں یا اس کام میں بھی ہم ظالم کی مدد نہیں کر سکتے؟ روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر لفظ ظالم صادق آ رہا ہے، دنیا والے اس کو ظالم کے عنوان سے پہچانتے ہیں اور وہ کوئی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ انسان ظالم ہے، یہ جو ہے وہ دوسروں کا حق چھینتا ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ دوسروں کا حق چھیننے میں وہ آدمی رضایت دے یا رضایت نہ دے۔ ایسے انسان کی مدد کرنا اس کام میں کہ جو ظلم نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔
جی،
میں اپنی بات کی تائید کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، ساتویں امام کا ایک واقعہ ہے۔ امام کے ایک صحابی ہیں صفان، بہت ہی معتبر اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ جناب صفان کے پاس اونٹ تھے اور وہ اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جیسے گاڑی کرائے پہ دی جاتی ہے، اس زمانے کی گاڑی اونٹ تھے تو اونٹ کرائے پہ دیے جاتے تھے۔ تو آپ کا لقب پڑ گیا تھا جمال،
جی
جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو وہ انسان کی جو جمل کا آ کے سودا کرتا ہے، اونٹ کا سودا کرتا ہے، اونٹ کو کرائے پہ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمال۔ ایک مرتبہ جناب صفان امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، دیکھا کہ امام کچھ ناراض ہیں۔ تو آپ نے سبب دریافت کیا کہ یا ابن رسول اللہ آپ ناراض ہیں، تو امام نے کہا صفان یہ بتاؤ، کیا تم نے اپنے اونٹ کسی ظالم کو کرائے پہ نہیں دیے ہیں؟ ظالم سے مراد ہارون الرشید۔
جی،
تو صفان کہتے ہیں کہ مولا میں نے اونٹ ہارون رشید کو کرائے پہ دیے ہیں، لیکن میں نے اس کو ظلم کرنے کی وجہ سے کرائے پہ نہیں دیے ہیں، اس نے ارادہ کیا ہے حج پہ جانے کا،
یعنی اس کے فعل ظلم کے لیے میں نے نہیں دیے،
نہیں دیے، جی وہ حج پہ جانا چاہ رہا ہے۔ خب حج پہ جانا چاہ رہا ہے تب کوئی انسان حج پہ جانا چاہے اور اس کو اور وہ مجھ سے اونٹ کرائے پہ اونٹ لے، میں اس کو کرائے پہ نہ دوں۔ امام سوال کرتے ہیں کہ صفان یہ بتاؤ، جب تم اس کو اونٹ کرائے پہ دے رہے ہو تو تم اپنے اونٹ کا کرایہ پہلے سے لے لو گے یا جب وہ حج کر کے واپس آ جائے گا تب لو گے؟ صفان کہتے ہیں ابن رسول اللہ طریقہ یہی ہے کہ جب وہ واپس آ جائے گا تو دیکھیں گے بھائی وہ کتنے دن اونٹ اس کے استعمال میں رہے، جتنے دن کا ہوگا میں اسے کرایہ لے لوں گا۔ تو امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ہارون کم سے کم واپس آنے تک حج سے زندہ رہے، کیوں؟ کیونکہ اگر بیچ راستے میں وہ مر گیا تو تمہارا کرایہ کون دے گا؟ صفوان نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ تو بات صحیح ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو، اگر کوئی اس حوالے سے بھی ظالم کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہی کام کر رہا ہو، وہ قیامت کے دن اسی ظالم کے ساتھ محشور ہوگا۔ دیکھیں جناب صفوان حج کے لیے کرائے پہ دے رہے تھے، کسی ظلم کے لیے نہیں دے رہے تھے، خدا مند متعال کی ایک بہترین عبادت کے لیے دے رہے تھے، لیکن کس کو دے رہے تھے؟
بحث یہ کس کو دیا جا رہا ہے،
یہ ہمیں آ کے خیال رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہم آ کے اپنی زندگی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور اس دعا میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگارہ مجھے نہ ظلم کرنا ہے نہ کسی ظلم میں شریک ہونا ہے۔ ہم کبھی ظالم کے آ کے مدد کر دیتے ہیں اور بہت آسانی سے آ کے گزر جاتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہم مدد کر رہے ہیں اس یہ مدد اس کے ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کوئی ایسی مدد نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا ظلم بڑھے،
جی
نہیں، یہ اس کی زندگی کا اپنا کام ہے۔ کیوں خداوند متعال نے اس بات کو اتنی شدت سے لیا ہے؟ یہ بھی قابل غور پوائنٹ ہے. دیکھیں خداوند متعال عدالت محض ہے, عدل محض ہے. اس کائنات میں ذرہ برابر ظلم نہیں دیکھنا چاہتا وہ. اور انشاءاللہ اگر کبھی کوئی پروگرام ہوا تو اس موضوع پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ غدیر کا مقصد کیا تھا. ظاہراً غدیر کا سب سے عظیم مقصد سماج میں عدالت کو پھیلانا ہے,
ظلم کی روک تھام.
ظلم کی روک تھام ہے. یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر انسان ظالم کی اس کام میں آ کے مدد کر رہا ہے کہ جو جس میں ظلم نہیں کر رہا ہے, وہ دھیرے دھیرے یہ ظالم کی اس کام میں بھی مدد کر دے گا کہ جس میں وہ ظلم کر رہا ہے.
جی.
لہٰذا پہلے ہی سے آ کے دروازے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے.
جی, یہاں پر ایک سوال, جیسا کہ بھی آپ نے اس چیز کا اشارہ کیا کہ امام نے منع کیا.
جی,
چونکہ سوال سے فرق نکلتی ہے.
جی,
تو امام نے منع کیا چونکہ اس کام کا کہیں نہ کہیں رابطہ اس کی زندگی سے تھا.
جی,
تو اگر ایسے مراحل میں ہم آ کر ہر چیز سے رک جائیں گے تو کیا ایسا مثال کے طور پر جیسے ظالم سڑک بنوا رہا ہو,
جیسے
کہ آج کل حکومتیں ہیں, ظلم کی حکومتیں ہیں,
جی,
کیا ہم ان کاموں میں بھی شریک نہیں ہو سکتے؟ یا وہ چیزیں جو اس کی زندگی یا اس کی بقا کے لیے سبب اور علت بن رہی ہیں؟
جی, بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. دیکھیں جو میں نے کہا کہ ظالم دو طرح کے کام کر رہا ہے.
جی,
ایک کام ایسا ہے کہ جو اس کا ڈائریکٹ ظلم ہے, ایک کام ایسا ہے اس کا کہ اس میں ظلم نہیں ہے. اب اس کام میں آپ نے دو پہلو نکالے.
جی,
کہ ایک کام اس کا پلٹ رہا ہے اپنی زندگی کی طرف, ایک کام اس کا پلٹ رہا ہے سماج کی طرف.
جی
نہیں, یہ جو امام نے آ کے اشارہ کیا ہے اس کام کی طرف کیا ہے کہ جو پلٹ رہا ہے اس کی
بقا کی طرف,
بقا کی طرف, اس کی نجی زندگی کی طرف. لیکن اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس میں اس کا فائدہ نہیں ہے, سماج کا فائدہ ہے.
جی,
اور یہ تعجب کی بات ہے کہ آج کل ظالم کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے ظلم کے اوپر نقاب ڈال دے. کچھ ایسے کام ضرور آپ اس سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ جس سے لگے کہ یہ سماج کو چاہتا ہے, اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کاموں میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ کام اس کی وجہ سے نہیں ہے. بتا, یہاں پہ غور کرنا ہے. اگر اس کام کی وجہ سے ظالم کی گدی میں استحکام ہو رہا ہے, آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, سماج کی مدد ہو رہی ہے. لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے اس کا. وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ یہ ہے کہ اگر یہ سماجی کام کرے گا تو اگلی دفعہ دوبارہ یہ گدی اس کو مل جائے گی.
جی,
تو یہاں پر ہمیں خیال رکھنا ہے, آگے دونوں کام کا موازنہ کرنا پڑے گا کہ اس کی بقا کی زیادہ اہمیت ہے یا سماج کی زیادہ اہمیت ہے. جس کام کی اہمیت ہوگی اس کو ہم انتخاب کریں,
اسے ہم ترجیح دیں گے.
ترجیح دینا.
جی, ہماری گفتگو چونکہ ایک بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو مولانا سے آپ کے سامنے جاری ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے. ناظرین اکرام, ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے مولانا کی آپ سے, اور میں مولانا کو آپ کے روبرو کرتا ہوں پھر سے. مولانا, پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور جو گفتگو جہاں پہ چل رہی تھی, مطلب کس اعتبار سے ہم ظالم کی مدد کر سکتے ہیں, کس اعتبار سے نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا دوسرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا, جو 14 نمبر کی دعا ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے, اس میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہماری زندگی میں یہ سلیقہ پیدا کر سکتی ہے کہ ہم کس طریقے سے بارگاہ پروردگار میں ظلم کی شکایت کر سکیں؟
جی, اگر آپ دعا کی ابتدا کو دیکھیں گے, شروعات کو تقریباً میرے خیال میں 7-8 لائنیں جو دعا کی شروعات کی ہیں, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین انداز میں توحید کو پیش کیا ہے.
جی,
امام نے بار بار اس جملے کی طرف تاکید کی ہے, بار بار اس بات کو دہرایا کہ پروردگار فقط تیری ہی ذات ہے جو مجھے فلاں انسان کے ظلم سے بچا سکتی ہے. یعنی امام ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کے ظلم سے بچنا ہے, اگر کوئی انسان ہمارے پر ظلم کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کے ظلم سے بچیں, تو کبھی کبھی ہم آ کے ایسے تنکوں کا سہارا لے لیتے ہیں کہ جن کے سہارے کو کوئی فائدہ نہیں ہے.
جی,
کبھی کبھی ایسے پتوں کا آ کے سہارا لے لیتے ہیں جو خود ڈوبنے والے ہیں.
جی,
جو خود کسی کے ظلم میں پھنسا ہوا ہے.
صرف محاورے میں تو اچھے لگتے ہیں, حقیقت میں کچھ نہیں,
حقیقت میں کچھ نہیں ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے کہ جب کوئی ہمارے پر ظلم کر رہا ہے تو ہم کہاں جا کے پناہ لیں.
جی,
ہم کس سے جا کے مدد مانگیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان, اگر ظلم کے مقام پر تجھے کسی سے مدد مانگنا ہے تو اس کائنات میں تنہا ایک ذات ہے کہ ہر ظلم سے تو اس سے کے پاس جا کے اس سے پناہ مانگ سکتا ہے.
جی,
پھر خداوند متعال خود ہماری زندگی میں کچھ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ سامنے آتا ہے اور پھر وہ ظلم سے ہم بچ جاتے ہیں.
جی
امام فرماتے ہیں یا الہی، اس سے پہلے حضرت فرماتے ہیں قد علمتا، پروردگارہ تو جانتا ہے، تجھے سب پتہ، یا قد علمتا، تجھے پتہ ہے یا الہی، ما نالنی من فلان ابن فلان مما حضرتا وحتکنتا منی مما حجستا علیہ. پروردگار، اس شخص نے، کوئی شخص امام کی مورد نظر ہے، نام نہیں لیا یہاں پر، امام نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف کہ پروردگارہ تجھے پتا ہے کہ اس شخص کی طرف سے میرے اوپر کیا ظلم ہوا ہے اور کس طرح سے اس نے میری عصمت کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. بطرن فی نعمت کا اندہو، اس انسان نے آ کر وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی نعمت تک نہ پہنچ پاؤں. واغترارن بالنکیر کا علیہ، اور اس انسان نے روکا ہے مجھے اور میرے اوپر ظلم کیا ہے اور میرے اوپر آ کے اس نے ستم کیا ہے. یہ امام نے آ کے پہلے شکایت کی.
جی
شکایت کے بعد اب آ کے امام متوجہ ہوتے ہیں کہ اب کیسے اس سے بچنا ہے. پہلے سہارا لیتے ہیں، اللہم فصل علی محمد و آل محمد. اور یہ عجیب ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں آپ کو اکثر دعاؤں کے اندر جگہ جگہ کے اوپر صلوات ملے گی.
جی
وخذ ظالمی وعدوی عن ظلمی بقوتک. پہلے ظلم کی تشریح کی کہ فلاں انسان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، نعمتوں کو مجھ سے روک لیا ہے، میری عصمت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر آ کے امام صلوات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں پروردگارہ خذ ظالمی وعدوی عن ظلمی بقوتک، پروردگارہ تو اپنی قدرت سے یہ جو اس انسان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم کو اپنی طاقت سے روک لے. یعنی امام اگر اس کے ظلم کو روکنا چاہ رہے ہیں تو کس کو آواز دے رہے ہیں؟
خدا کو،
پروردگار کو آواز دے رہے ہیں. وفل الحدہ انی بقدرتک، پروردگار اس کے حدود کو محدود کر دے، اس کو مجھ سے روک دے. وفل الحدودہ انی، اس کے حدود کو، اس کی طاقت کو، اس کی توانائی کو مجھ سے روک دے کہ وہ میرے تک نہ آ پائے. لیکن کیسے روک؟ بقدرتک، اپنی قدرت کے ذریعے سے. وجعل له شغلا فيما يلي، پروردگارہ تو اسے اپنے کاموں میں اس طرح سے مشغول کر دے کہ وہ میری طرف متوجہ نہ
ہو سکے.
ایک مشہور جملہ ہے دعا کا، کافی دعا میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، پروردگار ظالموں کو اس طرح سے آپس میں الجھا دے کہ مومن اپنا کام سکون سے کر لے،
وہ آپس میں لڑتے رہے.
اور یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں کہ جنہیں نے کچھ سال کے بعد اثر دکھایا، اور بنی امیہ اور بنی لباس اس طرح سے آپس میں مشغول ہوئے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھے طریقے سے معارف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معارف اہل بیت کو پبلک تک پہنچا دیا. ٹھیک
جی.
تو یہاں پر امام نے جو دعا کی ہے اسے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ظالم آپس میں مشغول ہیں تو ہمارے پاس فرصت ہے کام کرنے کی.
جی
ہم اس فرصت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں.
جی
آئیں اور اس کو استعمال کریں.
جی بہت اچھی بات جو آپ نے کی، لیکن چونکہ بریک کا وقت ہو چلا، بعد میں گفتگو آپ سے جاری رہے گی. ناظرین ہماری گفتگو آپ سے سامنے جاری ہے، لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
پھر سے ایک مطلب آپ کا استقبال ہے اور گفتگو جاری ہے آپ کے سامنے مولانا سے. مولانا بغیر کسی تعطل کے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں.
جی اس کے بعد امام آ کے دوبارہ اسی توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللهم وصل علی محمد و آل محمد ولا تسوغ له ظلمی، پروردگار اسے اجازت نہ دے کہ وہ ظلم کرے. یعنی کیا؟ بہت ہی دقیق ایک بات امام یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی پروردگار اگر وہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری اجازت شامل حال ہے، کیونکہ بغیر تیرے ارادے کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پروردگارہ میری تجھ سے درخواست یہ ہے کہ تو میرے اوپر رحم کر اور اس کے ظلم کو روک دے، اسے اجازت نہ دے کہ وہ میرے اوپر کیا کرے،
ظلم کرے۔
یعنی دیکھیں کس طرح سے امام نے آ کے توحید کو اس دعا کے اندر آ کے رکھا ہے، تاکہ انسان سمجھ پائے کہ اگر کوئی ذات اس کو ظلم سے روک سکتی ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے جیسے جیسے عصر کا وقت نزدیک ہوتا جاتا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھلتا جاتا تھا، تعجب ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے وقت عصر نزدیک ہو رہا ہے ظلم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، انصار چلے جا چکے، اقربا کی باری آتی ہے، اقربا شہید ہو جاتے ہیں، امام اکیلے ہو جاتے ہیں، حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ان تمام مراحل کے بعد امام کا چہرہ کیوں کھلتا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امام کو ان تمام باتوں کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے۔ امام جانتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اس ظلم سے بچا سکتا ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے۔
یعنی انسان کی جتنی توحید قوی ہوگی اتنے انسان کے قیام کا جذبہ زیادہ ہوگا،
قیام کا جذبہ زیادہ ہوگا، صبر کا جذبہ زیادہ ہوگا، ظلم کو سمجھنے کا طریقہ اچھا آتا ہوگا۔
جی،
اور فرض یہ کیجئے ان تمام دعاؤں کے بعد بھی ظلم نہ رکا، کہ آگے دعا میں امام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر فرصت ہوگی تو وہاں تک آئیں گے، کیا کریں؟ دعا کر لی پھر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، خداوند متعال نے جو ہمارے لیے مقدر کیا ہے اس کے اوپر آ کے ہمیں راضی ہونا پڑے گا۔
جی، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے مولانا، بہت اچھی گفتگو تھی اور ہم نے اور ہمارے ناظرین نے انشاءاللہ اس سے استفادہ کیا اور آئندہ بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ اربعین کا زمانہ ہے، آپ سب عزاداری کرتے رہیے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔